بسم الله الرحمن الرحيم. پیچھے سے کچھ مضمون بیان کر رہے ہیں. گناہ کرنے سے نیک کاموں کا ثواب ضائع نہیں ہوتا. گناہ کرنے سے نیک کاموں کا ثواب ضائع نہیں ہوتا. دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ اگرچہ ثواب ملتا ہے مگر نیک کاموں کی برکت کم ہو جاتی ہے. ثواب تو مل جائے گا لیکن نیک کام کی برکت کم ہو جائے گی. مثلا غیبت کی اور پھر نماز بھی پڑھی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ نماز کا ثواب نہیں ملا, لیکن نماز کی برکت ضرور کم ہو جائے گی. یعنی جو نورانیت غیبت کے ترک کی حالت میں نماز کے اندر ہوتی ہے وہ نورانیت اب ارتکاب غیبت کے وقت نہ ہوگی. اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے غذا اگر قوی تندرست کھائے تب بھی نافع اور مقوی اور بدلے ما یتحلل ہوگی. بدلے ما یتحلل جو آدمی کا گھل گیا, جو برن ہو گئے سیلز, وہ نئے اس کی جگہ پر آئیں گے. اور مریض کھائے تب بھی, لیکن تندرست کو زیادہ نافع ہوگی بیمار کو کم. مثلا اگر خمیرہ کا عضبان عمبری کسی ایسے شخص کو کھلایا جائے جس کا معدہ خراب ہو اور ابھی تنقیہ نہ ہوا ہو, یعنی معدے کی صفائی نہ ہوئی ہو, چاول یہ منہ مار رہا کیا, روشنی منہ کو مار رہی, ہاں اس کو بند کر لو. ایسا ہوتا ہے مجھے بھی جو ہے نا, اگر میرے سامنے ایسی روشنی آ رہی ہو تو بیان کرنا نہیں ہوتا, مجھ سے منہ پہ مارتی رہتی ہے روشنی. بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ سامنے سننے والے ادھر بیٹھے رہتے اور روشنی سیدھا منہ پہ مار رہی ہوتی ہے, اس وقت تو دماغ ایک دم حاضر ہی نہیں ہوتا. جیسے کسی شخص کا معدہ خراب ہو, اگر کسی نے کسی کو خمیرہ گاؤ زبان کھلایا جائے, خمیرہ گاؤ زبان, گاؤ جو ہے گاؤ زبان ایک پتے کا نام ہے, گاؤ اس کی وہ پتے کی شباہت جو ہے گائے کی زبان سے ہوتی ہے, گائے کی زبان جیسا پتا ہوتا ہے وہ, اس کا نام گاؤ زبان ہے. وہ دماغ کے لیے بہت مفید ہوتا ہے ہربل میں. تو اس میں پھر امبر ملاتے ہیں, جواہرات ملاتے ہیں, خمیرے گاؤ زبان امبری جواہر والا. کسی کے ایسے شخص کو کھلایا جائے جس کا معدہ خراب ہو اور ابھی تنقیہ نہ ہوا ہو, تنقیہ معنی معدے کو صاف کر کے پھر دوا کھلاتے اگر نہ صفائی ہوئی ہو, تو زیادہ مفید نہ ہوگا, اگرچہ کم و بیش ضرور ہوگا, تھوڑا بہت اثر ضرور ہوگا. اور اگر تنقیہ کرانے کے بعد کھلایا جائے تو بے حد مفید ہوگا, بہت مفید ہوتا ہے. تو گناہوں کو چھوڑنے کے بعد جو نیک کام ہوں گے ان میں زیادہ برکت ہوگی. ایک بات آ گئی ذہن میں, چونکہ ذکر آیا کہ اگر جیسے مثلا غیبت کی مثال دی حضرت نے, غیبت کی پھر نماز پڑھی تو نماز کا ثواب ملے گا لیکن عمل کی برکت کم ہو جائے گی. تو ابھی حال میں نے ایک بات سنی, مجھے بڑی عجیب لگی اور بہت اچھی بھی لگی اور سننا چاہیے. اپنی زبانوں پہ اہتمام سے احتیاط کی کوشش کرنی چاہیے. یہ جو حدیث شریف ہے نا کہ الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے زیادہ شدید ہے. اگر کسی آدمی نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا پھر لوگوں سے جا کے اس نے کہا کہ میں نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو اس بولنے والے کو 36 مرتبہ زنا کا گناہ ہے. اشد من الزنا, زنا سے زیادہ شدید ہے وہ. غیبت کی نقل کرنا, چونکہ مسلمان کی آبرو ریزی ہے, بے عزتی ہے, اور غیبت سچ بولنے کو کہتے ہیں, جھوٹ بولنے کو بہتان کہتے ہیں, سچ بولنے کو غیبت کہتے ہیں. تو سچ کسی کا ایسے نقل کرنا دوسرے کے سامنے جس سے اس کی وقعت کم ہو, بے آبروئی ہو جائے اس کے ذہن میں, اس کے دل میں حیثیت گر جائے اس کی, وہ مقصود ہوتا ہے غیبت سے. غیبت سے مقصود مسلمان کی حیثیت کو دوسرے مسلمان کے دل میں کم کرنا ہوتا ہے, برائی سنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے. تو غیبت و اشد من الزنا کی ایک تفسیر یہ بھی ہے, مجھے بڑا عجیب لگا, اچمبا سا ہوتا ہے نا, ایک دم نیا پن ہے, اور بات بالکل واجبی ہے کہ بے آبروئی کرنا, آبرو ریزی کرنا. انتظام سے تعلق ہے تو اس کا تعلق انتظام سے ہے, تربیت سے تعلق ہے تو اس کا تعلق تربیت سے ہے, حدود کا تعلق ہے تو اس کا تعلق حدود سے ہے. حدود مطلب سزا جاری کرنے والی بات ہے اسلامی, وہ ایک دوسری چیز ہوئی. شوہر میاں بیوی پر, بیوی میاں پر ذکر کرے جا کے کہ اس نے ایسا کیا ہے, اگر اس نے 4 گواہ نہیں پیش کیے تو 80 کھوڑے ہیں بولنے والے کو. میاں نے بیوی پہ لگا دی بات 80 کھوڑے, بیوی نے میاں پہ لگا دی, اگر ثبوت فراہم نہیں کیا تو 80 کھوڑے. اتنی شدید بات ہے وہ, لیکن اگر ثابت ہو گیا تو پھر حد ہے. انتظامی چیز ہے, کوئی ادارہ ہے, تربیت کی چیز ہے, اولاد کے ماں باپ کو کسی دوسرے کو نقصان ہونے کی بات ہے, جیسے چوری کرنا, دوسرے کا مال لینا ہوتا ہے. غیبت میں دوسرے کی عزت پر حملہ ہے, چوری میں دوسرے کا مال ہے, اور کسی نے چوری کی تو دوسرے کے مال کا نقصان ہو رہا ہے. چوری کی عادت پڑ گئی ہے تو بتا دیا کہ لوگوں کو کہ یہ چور ہے, فقہ نے لکھا کہ یہ ضروری ہے. وہ غیبت میں نہیں آتا, وہ احتیاط میں آتا ہے, اس کا تعلق دوسروں کے حقوق سے ہے, اس کا تعلق تو صرف اسی کی ذات کے حق سے ہے. تو غیبت و اشد من الزنا کی یہ تفسیر بتا رہے تھے کہ کسی آدمی کی برائی دوسرے کے سامنے کرنا, اگرچہ وہ صحیح ہو, اگرچہ اپنی آنکھ سے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہو, آنکھ سے دیکھا ہو زنا کرتے ہوئے, کیا ضرورت ہے بولنے کی, دیکھا ہو تو دیکھا ہے, ٹھیک ہے, تو کچھ حد تو جاری نہیں کر سکتا, تو اب کیوں سنانا چاہ رہا. تو یہی تو بتانا چاہ رہا نا کہ گندا آدمی ہے, خراب آدمی ہے, بے عزت آدمی ہے, حقیر آدمی ہے, تو چھپاؤ, کیا ضرورت پڑی, ستاری کرو. جو مسلمان کی ستاری کرے گا اللہ آخرت میں اس کی ستاری کرے گا, یہ ٹیمپرری کرے گا اللہ میں مستقل کرے گا, یہ چند لوگوں کے سامنے کرے گا اللہ پاک سارے قیامت کے حشر کے دن پورے لوگوں کے سامنے کرے گا. حضرت جو بیان فرما رہے تھے اس میں تیسرا جو یہ ہے جس کے متعلق میں نے حدیث پڑھی, وہ یہ ہے کہ حدیث میں مسرہ ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو اس کو روزہ رکھنے سے فائدہ کیا ہوا. حاصل یہ ہے کہ روزے کے آداب ضروریہ میں سے یہ ہے کہ جیسے منہ کھانے پینے سے بند رکھتے ہیں, اسی طرح دوسرے گناہوں کو بھی بالکل ترک کر دیں. عجیب بات ہے کہ لوگ روزے میں کھانے پینے اور صحبت کے ترک کو ضروری سمجھتے ہیں اور گناہ کے ترک کو ضروری نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ تینوں کام ایسے ہیں کہ دوسرے اوقات میں حلال بھی تھے اور رمضان میں بھی رات کے وقت جائز ہیں۔ تو جب روزے کی وجہ سے حلال کام بھی حرام ہو گئے تو جو اعمال ہر وقت حرام ہیں ان کا ترک روزے میں کیسے ضروری نہ ہوگا؟ اگر کسی نے روزے میں غیبت کی اور بری نگاہ سے کسی کو دیکھا تو یہ تو نہ کہیں گے کہ اس کا روزہ نہیں ہوا، مگر یہ کہیں گے کہ روزے کی برکت جاتی رہی۔ پہلے مسئلے کی دلیل کی ضرورت یہ ہے، پہلے مسئلے میں دلیل کی ضرورت ہے کہ نیک کام کا ثواب ملے گا برے کام کے ساتھ، تو باوجود گناہ کے بھی نیکیوں کے ثواب ملے گا۔ دلیل اس کی آیت ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی کوئی بھلائی کرے گا اس کے فائدے کو دیکھے گا، اور جو شخص ایک ذرہ بھی برائی کرے گا اس کے سامنے آئے گی۔ لفظ من عام ہے مطیعین کو بھی اور عاصین کو بھی۔ تو جب یہ فرمایا کہ جو شخص کرے گا تو اس کے عموم میں گنہگار اور فرمانبردار دونوں داخل ہو گئے، اس سے صاف طور سے معلوم ہوا کہ نیک کام کرنے پر ہر حالت میں ثواب ملے گا، کسی وقت میں ثواب ضائع نہ ہوگا۔ اسی طرح دوسرے جملے میں بھی من عام ہے، اس سے ناز کا علاج بھی ہو گیا کہ جو جیسے پہلے من سے مایوسی کا علاج تھا، دوسرے من سے جو بھی کرے گا نیکی کرے گا برائی کرے گا دوسرے من میں فرمانبردار بھی داخل ہوں گے، یعنی اگر کوئی بڑا ولی کامل بھی گناہ کرے تو اس کو بھی گناہ ہوگا۔ پورا سنانے میں اصل میں ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں تھوڑا تھوڑا اس میں سے ادھر سے ادھر سے سنا دوں، کیونکہ پورا سنانے میں دوسرے مضامین آ جاتے ہیں بعد، اور وہ بھی ظاہر ہے مفید تو ہوتے ہیں۔ جہاں تک چلتے ہیں لین سے چلتے ہیں، بعض لوگ اعتقاداً بعض حالاً، اعتقاد سے اور یہ بعض اعتقاد تو نہیں ہے لیکن حال ہے، بعض لوگ اعتقاداً اور بعض حالاً یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں ہم کو گناہ نہیں ہوتا۔ جن کو اس کا اعتقاد ہے وہ تو کفر میں مبتلا ہیں، کچھ بھی کریں گناہ نہیں ہوں گا یہ اعتقاد کرنا تو کفر ہے۔ وہ اپنی مثال ایسی سمجھتے ہیں جیسے ایک دریا ہو کہ اس میں اگر پیشاب کے قطرات گریں تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ وہ پیشاب ہی اس میں فنا ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں سے کہ پوچھے کہ تم نے جو اپنے کو دریا سے تشبیہ دی، یہ تشبیہ تمہاری تراشی بھی ہے یا قرآن و حدیث میں کہیں یہ تشبیہ ہے؟ اگر تراشی بھی ہے اور تمہارے نزدیک ٹھیک ہے تو یہ بھی کرو کہ گورنمنٹ جس کی اب تک اطاعت کی ہے اب اس کی علمداری میں ڈکیتی ڈالو، اور جب گرفتار ہو کر آؤ تو کہو کہ ہم دریا ہیں، اب ہم دریا ہو گئے ہیں۔ اگر اس عذر کو سن کر سرکار چھوڑ دے تو خدا سے بھی امید رکھو، اور جیسے خدا سے امید باندھے بیٹھے ہو کہ وہ ہم کو دریا سمجھ کر چھوڑ دے گا، ایسے ڈکیتی ڈالنے میں سرکار سے بھی امید رکھنی چاہیے۔ یہ سب نفس کی شرارتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ واقعی میں دریا تھے، چنانچہ ارشاد ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ آپ نے تو کبھی یہ دعویٰ کیا ہی نہیں، تو آج کس کا منہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دریا کہے؟ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقبولیت پر کے باوجود یہ فرماتے تھے کہ انی اخشاکم للہ اعلمکم باللہ، میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جاننے والا ہوں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کا دعویٰ نہیں کیا اور اس بنا پر کبھی کسی کا حق نہیں دبایا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک صحابی کو کوک میں انگلی چبو دی تھی، انہوں نے کہا کہ میں بدلہ لوں گا، آپ نے فوراً فرمایا کہ بدلہ لے لو اور اپنی کوک ان کے سامنے کر دی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا بدن تو کھلا ہوا تھا اور آپ تو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ نے فوراً کرتا اتار دیا۔ وہ صحابی آپ کے پہلو مبارک سے چمٹ گئے اور بوسا دینے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا تو یہ مقصود تھا۔ لوگوں نے جو وفات نامے میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت گھڑ لی ہے وہ صحیح نہیں. حکایت یہ ہے کہ جو میں نے اس وقت بیان کی ہمارے اطراف میں جتنی کتابیں عورتوں میں رائج ہیں سب گھڑی ہوئی ہیں، جیسے ساپن نامہ، معجزہ آل نبی، وفات نامہ. البتہ معجزہ ہرنک صحیح ہے. اس کے علاوہ جتنی کتابیں قصوں کی ہیں بالخصوص جن کا میں نے نام گنوایا ہے سب لگو ہیں، چھوڑ دینے کے قابل ہیں. ایک وہ مسدس ہے جس کا ایک مصرع یہ ہے کہ میری بار کیوں دیر اتنی کری، اشعار ہے نا، اس کو تو نے دیا، اس کو تو نے دیا، اس کو تو نے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا والا ایک جملہ ہے اس میں. اس میں یہ ہے میری بار تو نے، میری بار کیوں دیر اتنی کری. یہ لغو ہے، اس کو ہرگز نہ پڑھنا چاہیے. اس ظالم نے ابتدا سے انتہا تک خدا تعالیٰ سے لڑائی کی ہے. کہیں انبیاء کی نبوت مل جانے پر حسد ہے، کہیں سلاطین کی بادشاہت پر رشک ہے، اور پھر ہر حسد کے بعد یہ شکایت ہے کہ مجھے کیوں نہیں ملا. یہ کتاب ہرگز اپنے پاس یا اپنے گھر میں رکھنے کے قابل نہیں. یہ اس قابل ہے کہ اس کو بلا تامل آگ میں رکھ دینا چاہیے. معجزہ آل نبی جس میں یہ قصہ لکھا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اپنے صاحبزادے کو کسی سائل کو دے دیا اور اس نے بیچ ڈالا، بالکل غلط الگ ہے. اسی طرح عکاشہ کی حکایت مشہور ہے، بالکل غلط ہے. اصل اس کی صرف یہ ہے جو مذکور ہوئی. اچھا وہ بیچ میں چھوٹی گئی، وہ شکایت ہے عکاشہ کی، کتابت کرنے والے نے چھوڑ دیا کسی، میرے ذہن میں بھی نہیں ہے قصہ وہ. اصل اس کی صرف یہ ہے جو مذکور ہوئی، غلط. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا حق نہیں رکھا. اسی طرح حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے کبھی اپنے کو اتنا بڑا نہیں سمجھا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتفاقاً اگر کسی پر سختی ہو گئی ہو تو بدلہ نہ دیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتفاقاً اگر کسی پر سختی ہو گئی ہو تو بدلہ نہ دیا ہو. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں ایک لشکر کے سپہ سالار تھے. وہاں کسی عیسائی بادشاہ کی تصویر کھڑی تھی. بعض مسلمانوں نے جوش میں اس تصویر کی ایک آنکھ پھوڑ دی. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ہوئی تو آپ نے کہلا بھیجا کہ میں راضی ہوں کہ وہ لوگ اس تصویر کے بدلے میں میری ایک آنکھ پھوڑ ڈالیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ میں ان کو تو صدمہ پہنچے گا نا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا کہ آپ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ہذا اوردن البارد موارد، اس نے مجھ کو مصیبت میں ڈالا. اسی طرح ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا کہ مشکیزے میں پانی لے کر محلے میں بھرتے پھرتے ہیں. پوچھا گیا تو فرمایا کہ ایک شخص نے آ کر تعریف کی تھی. میں نے غور کر کے دیکھا کہ نفس اس سے خوش ہوا ہے، اس کا علاج کر رہا ہوں. اپن تو بول بول کے کراتے ہیں، پوچھتے ہیں، عجیب بات ہے. غور کیجئے، ان دونوں صاحبوں نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم تو دریا ہیں، ہمیں سب معاف ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرتا پہنا اور اس کی آستینیں تراش دی، کاٹ دی. پوچھا گیا تو فرمایا کہ جب میں نے اس کو پہنا تو مجھے ہی اچھا معلوم ہوا اور طبیعت اس میں مشغول ہوئی، اس لیے میں نے اس کی آستینیں پھاڑ دی تاکہ تھوڑا بدنما ہو جائے. اب یہ حالت ہے کہ اگر کہیں بقیہ میں بھی کمی رہ جائے تقاضی وغیرہ میں، میرا جہاں تک خیال ہے، تو دردی کے سب پر مار دیتے ہیں. وہ حضرات اچھے کپڑے کو بھی خراب کر لیتے تھے. کپڑا پہننے میں اکثر ہم لوگوں کی نیت صحیح نہیں ہوتی ہے. کپڑے پہننے میں دوسروں کو اچھا دکھنے ہی کی نیت کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے. دوسروں کو اچھا لگے, دوسروں کے پاس امیج بنے, عزت ہو دوسروں میں, اچھا کپڑا خود پہنے آدمی اللہ کا, اللہ کی نعمت سمجھ کے اور اللہ کو دکھانے کے لیے, یہ اللہ پاک کی نعمت ہے, زینت ہے اس میں. ناواری بھی عورتی واتا جملو بھی یہ حیاتی, عورت اپنے سطر چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں زینت اختیار کرتا ہوں. یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد, اے بنی آدم نماز کے وقت میں اپنی زینت اختیار کرو, یعنی لباس پہنو, اس لیے سطر چھپانا فرض ہے اسی آیت کی وجہ سے. اصل میں لباس صرف انسان پہنتا ہے, جانوروں کے پاس یہ زینت ہوتی ہی نہیں ہے, سارے جانور ننگے ہی ہوتے ہیں, انسان کے پاس ہے یہ خصوصیت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور زینت اختیار کرنا ہے صرف اللہ ہی کے لیے. لوگ دیکھیں اور اس کی وجہ سے میں ان کو اچھا لگوں, یہ صحیح نہیں ہے. من لبس ثوبا یرائی بہ الناس, جو آدمی ایسا کپڑا پہنے جس سے لوگوں کو دکھانے کی نیت ہو, تو البسہ اللہ ثوب مذلت, خدا اس کو ذلت کا کپڑا پہنائے گا. جو یہ سمجھے گا کہ گناہ سے ہم کو نقصان نہ ہوگا, یہ خیال بالکل غلط ہے. اس قسم کے لوگ اب بھی موجود ہیں اور پہلے بھی ہوئے ہیں, پہلے بھی ہوتے تھے ایسے لوگ, بدعتیوں کو ہم نے دیکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی امت ہیں, اب حضور نے اپنی امت بخشوا لی ہے, لہذا گناہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا. امت کچھ بھی کر لے, یہ امت کی بخشش ہونی ہے, اس کو نقصان ہوگا ہی نہیں. خاموش بات ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا غلط مطلب لیا جا رہا ہے, اور حضور کی دعا جو امت کی مغفرت کے حق میں قبول ہو گئی, اس کا یہ مطلب لیا جا رہا ہے کہ اب کوئی گناہ کا نقصان ہی نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے, گناہ کا تو نقصان اپنی جگہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا اور اس بھروسے پہ نہ رہنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں, اس بھروسے پہ مت رہنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں, اپنا عمل کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو یہ فرما رہے ہیں, تو پھر امت تو بھی امت ہے, سب کے لیے آپ برابر ہیں. چنانچہ جنید رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بعض لوگ اپنی نسبت یہ کہتے ہیں کہ نحن وصلنا فلا حاجۃ الى الصلاۃ والصوم, اب ہم پہنچ گئے ہیں اس لیے نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے حیدرآباد میں ہوتے ہیں ایسے مشائخین, جاہل پیروں میں, جاہل میں بھی اجہل پیروں کی قسم ہے ہمارے پاس, جاہل پیر بھی ہیں, اچھے پیر بھی ہیں, جاہل پیر بھی ہیں, اور جاہلوں کے باپ پیر ہیں بس, اجہل پیر جن کو کہہ سکتے ہیں, ان کے ہم خود ہمارے محلے میں, تو ان کے پاس یہ ہے کہ نماز ہی نہیں, کہہ لے کہ نماز روزہ تو ان لوگوں کے لیے, مبتدئین کے لیے, جن کو وصول نہیں ہوا, جو نہیں پہنچے ان کے لیے, ہم تو پہنچ گئے, ہمارے لیے نہیں ہے. حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لطیفہ سنایا تھا مجلس میں, بہت سے درگاہوں کے پاس, پرانے قلعوں کے پاس, یا وہاں اجڑ قسم کی حالت بنا لے کے, بال بالکل جیسے ہپیز ہوتے تھے نہیں پہلے کے, داڑھی تھوڑی ہوئی ہے بری طرح سے, بال چھوٹے ہوئے ہیں, میلے کچیلے گندے ہیں, اور چرس پی رہے ہیں، چرسیے جو ہوتے ہیں چرس پیتے بیٹھے رہتے تھے بنگ پینے والے، تو ایک جگہ عرس ہو رہا تھا، عرس میں میلہ لگتا ہے، میلے میں دنیا جہان کے ایسے آ جاتے ہیں. ایک صاحب گئے فاتحہ پڑھنے کے واسطے، ایسے ایسے موقعوں پر جبکہ عرس وغیرہ ہو رہا ہو نہیں جانا چاہیے، لیکن آدمی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ عرس ہو رہا ہے اور پہنچ گیا، تو یہ بھی نہیں ہے کہ فاتحہ بڑے پڑھا بغیر چلا جائے، اس کو فاتحہ پڑھ لینا چاہیے، دعا کر لینی چاہیے. مزار بزرگوں کے پاس جانا، فاتحہ دینا، دعا کرنا، اپنے لیے دعا کرنا ہو ان کے لیے دعا کرنا، وہ جگہ قبولیت کی جگہ ہے سر میں، ان سے مانگنے کی جگہ نہیں ہوتی. ان کے محبوب الہی ہونے کی وجہ سے ہمارے گمان میں کہ اولیاء اللہ میں سے ہیں، ان کے محبوب الہی ہونے کی وجہ سے وہ جگہ متبرک ہے، متبرک جگہ دعا قبول ہوتی ہے. ان سے مانگنا نہیں ہے، اللہ سے مانگنا ہے، جگہ وہ ہے، مانگ سکتے ہیں آپ اللہ سے. اور اگر لوگ دیکھ رہے ہوں تو ہاتھ بھی نہیں اٹھانا ہے، چونکہ آپ اس کو جا کے تھوڑی ہی بولیں گے کہ میں اس سے نہیں مانگ رہا ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں، ہر ایک کو کہاں صفائی دیتے پھریں گے، ہاتھ بھی نہ اٹھائیں. لیکن دعا کرنی چاہیے. حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، دہلی سے حج کے لیے جا رہے تھے، اجمیر راستے میں پڑتا ہے. حضرت کے ایک شاگرد جو ہیں وہ اجمیر میں رہتے تھے. حضرت نے کہلا بھیجا کہ بھائی ہمارا حج کا سفر ہے، بمبئی جانے کے پہلے بمبئی سے پانی کے جہاز سے جاتے تھے، تو ہمارا حج کا سفر ہے، میں جاؤں گا تو حضرت کے مزار پہ حاضری دوں گا. تو حضرت ہمارے صاحب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد جو تھے انہوں نے فوراً وہاں سے خط لکھا کہ حضرت آپ مت آئیے، آپ جب یہاں پہنچ رہے ہوں گے تو یہاں عرس چل رہا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ عرس میں خرافات ہوتی ہیں، لوگوں کو منع کیا جاتا ہے، لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ یہی سمجھیں گے کہ آپ عرس میں آئے، ہم کو کیا معلوم آپ کو جا رہے تھے راستے میں جو ہے فاتحہ پڑھنے رکے ہیں. تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ بھائی ہم حج کو تو جا اپنے وقت پر نکلیں گے، چونکہ وہ وقت پر وہاں پہنچنا ہوتا ہے، سفر تو بدلیں گے نہیں، اور یہ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ ہم اجمیر پہ سے گزرے اور حاضری نہ دیں. اتنا احترام تھا لوگوں کے پاس، بزرگوں کے پاس، اللہ والوں کا. یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اجمیر پہ سے گزرے اور حاضری نہ دیں، تو حاضری تو ہم دیں گے چاہے عرص ہو چاہے کچھ ہو. اور وہ لوگ بدعت کے خلاف کام کرنے آ رہے، اردو سمجھ میں؟ اچھا ہمارا ٹرانسلیٹر ہے. وہ لوگ جو ہے بدعت کا خلاف کام کرنے والا پورا شاہ ولی اللہ خاندان، انہوں نے کہا حضرت آپ آئیں گے لوگوں میں بدعقیدگی ہوگی، اور لوگ بولیں گے کہ یہ لوگ بولتے کچھ ہیں یا کرتے کچھ ہیں، پھر بہت سے لوگ آپ کے عقیدت مند ہیں، سارے مریدین پھر مبتلا ہو سکتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا اس کا ایک علاج ہے ہمارے ذہن میں، وہ یہ ہے کہ ہم فاتحہ پڑھ کے چلے جانے کے بعد ہمارے خلاف تقریر کر دو، ہماری طرف سے اجازت ہے آپ کو، یہ بولو کہ یہاں بدعت ہے، اس میں شرکت کرنا بدعت ہے، اور حضرت آئے تھے انہوں نے غلطی کی، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو میں بولوں گا ہاں صحیح بولے، اگر میرے متعلق معتقدین مجھ سے پوچھے حضرت وہ تو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، تو میں کہہ دوں گا کہ ہاں وہ صحیح کہہ رہے تھے. تو تم میرے خلاف تقریر کر دینا، لوگوں کو بتا دینا، اپنا فتویٰ وہی رکھو جو تم دیتے ہو، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ میں جاؤں اور فاتحہ نہ پڑھوں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ فرمایا. مقبولین بارگاہ کے پاس جاتے رہنا چاہیے. اس لیے اگر ہمت ہو تو مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی جب سفر حج سفر عمرہ ہو تو ضرور جانا چاہیے، جنت البقیع بھی اور جنت المعلیٰ بھی. اور جہاں کہیں کے سفر پیش آتے ہیں، بعض مرتبہ وہاں بزرگان دین ہوتے ہیں، اس کا کیا ہے، اس اپنے کام سے اہم چیز ہے، حاضری دے دینا چاہیے جتنا ہو سکے. بعض علاقے ایسے ہیں وہاں بہت لیں بہت ہیں، کہاں کہاں جائے بندہ، تو جہاں جتنا ممکن ہو چلا جائے آدمی، جس شہر میں پہنچا ہے اس شہر کے بڑے صاحب مزار کے پاس، جن کے بارے میں لوگوں میں حسن ظن پایا جاتا ہو، جن کے حالات جو ہے نا تقوی اور بزرگی کے ہوں، متبع آدمی متقی ہو، نیک ہو، متبع سنت ہو، اگر اتنا معلوم ہو جائے پابند شرع تھا اور متبع سنت تھا تو اس کے ساتھ حسن زنی ہوگا کہ وہ اللہ کا ولی ہوگا. تو بہرحال یہ کہ عرس چل رہا تھا، وہاں پہ ایک صاحب پہنچ گئے، تو وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے چرسی ہے، دیکھا کہ جبا خبا داڑھی اوڑی ٹوپی اوپی پہن کے ہو، یہ فوراً دیکھتے ہی پہچان لیتے کہ یہ نمازی ہے، یہ بادشاہ ہے. وہاں جا رہے تھے تو او مرغے ادھر، یہ لوگ جتنے زیادہ بےہودہ انداز میں خطاب کرے نا اتنا زیادہ اپنے لیے اس کو اہل سمجھتے ہیں، اور سامنے والے مرعوب بھی ہوتے ہیں ایسی باتوں سے، اگر جاہل ہوں بدعتی ہوں تو اور مرعوب ہو جاتے ہیں وہ. او مرغے ادھر آ. خیر یہ بےچارا چلا گیا، لحاظ میں بول رہا ہے رات کی بات بتا دو، بتا دو کہنے لگے لامیہ کے سامنے ہم لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے عہد علت میں، اور یہ مولوی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ نے فرمایا ہم کیوں یہ سمجھے نماز روزہ، یا رات کی بات بتا دی. اللہ نے کہا ہم پوزا، انہوں نے سن لیا نماز روزہ، جا رات کی بات بتا دی. چنانچہ تھا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بعض لوگ اپنی نسبت یہ کہتے ہیں کہ نحن وصلنا، ہم لوگ پہنچ چکے ہیں، فلا حاجت الى الصلاۃ والصوم، نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جواب دیا کہ صدقو فی الوصول ولیکن الى السقر. میں کہا پہنچنے والی بات تو ان کی صحیح ہے، لیکن کہاں پہنچے وہ انہیں نہیں پتا ہے، وہ جہنم میں پہنچے. پہنچنے کی بات تو صحیح بول رہے ہیں وہ، لیکن جہنم میں پہنچ، جہنم کی طرف صحیح جا رہے ہیں وہ. اور فرمایا اگر ہزار برس کی میری عمر ہو تو آخر عمر میں ایک وظیفہ بھی نہ چھوڑوں، جائے کہ نماز روزہ. غرض یہ خیال بالکل غلط ہے. اور اس آیت فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یہ اس کا ابطال ہے، برا کی برائی نقصان نہیں پہنچاتی، اس کا ابطال، اس میں اس کو باطل کیا گیا ہے. غرض اس جملے سے ناز و ادلال کی جڑ کاٹ دی، اس جملے نے ناز و ادلال کی جڑ کاٹ دی ہے. ناز کو نار لکھ دیا اور ادلال کو دلہ لکھ دیا، اور نے کو سے کر دیا ہے. اس جملے نے ناز و ادلال، ادلال کہتے ہیں ایسے لفظوں کو اختیار کرنا جس کے اندر شطحیت پائی جاتی ہو، تھوڑا سا نخرا پایا جاتا ہو، اور ناز میں بھی ایسے ہوتا نخرا پایا جاتا ہے کہ ہم اتنے تعلق والے ہیں کہ ہم جو بھی بولے سمجھ چل جائے گا، ایسا. اس وقت مقصود پہلا جملہ ہے جس سے یہ معلوم ہوا کہ گنہگار بھی نیک کام کرے تو اس پر اجر ملے گا، اور معصیت کا وبال معصیت پر، نیکی کا اجر اور معصیت کا وبال معصیت پر. اگر وہ معاف نہ ہو تو الگ ہوگا، معصیت پر، معصیت کا وبال معصیت پر اگر وہ معاف نہ ہو تو الگ سے ہوگا. جیسے کوئی حاکم اپنے عہدے کے کام کو بھی انجام دے اور رشوت بھی لے، اور اگر حکام بالا کو اطلاع ہو جائے تو رشوت ستانے پر سزا ملے گی، لیکن جس وقت تک عدالت کا کام کیا ہے اس وقت تک کی تنخواہ بھی ملے گی. آگے اس کی رشوت پکڑے جانے کی وجہ سے نکال دیے تو الگ بات ہے، مگر اس وقت تک کی تو تنخواہ ملے گی اس کو. تو پہلا دعویٰ اس آیت سے ثابت ہو گیا. رہا دوسرا دعویٰ کہ اگرچہ نفس عمل ضائع نہیں ہوا لیکن اس کی برکت اور نورانیت جاتی رہی، اس کی دلیل کے متعلق میں پہلے بھی اشارہ کرایا ہوں کہ یہی حدیث اس کی دلیل ہے، اگرچہ اس کے سوا اور بھی دلائل ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر گناہ نہ چھوڑے تو خدا تعالیٰ کو کچھ ضرورت نہیں ہے کھانے پینے کی، روزے دار کے بارے میں جو فرمایا. اس پر تو سب کا اجماع ہے کہ گناہ کرنے سے روزہ باطل نہ ہوگا اور اس کی قضا کرنا نہ پڑے گی، یہ تو سب یہی کہتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اس حدیث کے معنی تو یہ نہیں ہے کہ روزہ نہ ہوگا، کوئی اور معنی ہے. تو وہ یہی معنی ہے، خدا تعالیٰ کو زیادہ توجہ اس طرح کے طعام پر نہ ہوگی، یہی حاصل ہے اس کہنے کا کہ روزے کی نورانیت کم ہوگی. اور یہ امر مشاہدہ بھی ہے کہ اگر نیک کام کیا جائے، گناہوں سے بچتا رہے، تو اس وقت اطاعت کی بدولت جو نور ہوگا وہ گناہوں کے ساتھ ہرگز نہ ہوگا، اور رونق اور شگفتگی اور مسرت جو کہ طاعت کے کرنے سے ہوتی ہے وہ نہ ہوگی، بلکہ ایسا ہوگا جیسا کہ بہت لذیذ کھانا پکایا اور اس میں تھوڑی راکھ بھی جھونک دی. تو راکھ جھونکنے کے بعد بھی وہ کھانا تو رہا مگر کرکرا ہو گیا. اسی طرح گنہگار آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن طبیعت پھیکی پھیکی رہتی ہے، اور نشاط اور انبساط جو نماز سے ہوتا ہے وہ اس کو نہیں ہوتا. اگرچہ دلیل سے گھیر چیپ کر یہ سمجھے کہ ثواب ملے گا، لیکن دل بالکل کورا ہو جاتا ہے. معلوم ہوا کہ اس قدر بے برکتی ہوتی ہے کہ جو ثواب ملتا ہے وہ نظر بھی نہیں آتا، بلکہ گناہوں کے حجاب میں چھپ جاتا ہے. اس کی ایسی مثال سمجھیے کہ جیسے کسی آئینے میں چراغ کو رکھ کر اوپر سے سیاہ کپڑا لپیٹ دو، اس صورت میں چراغ کی روشنی تو باقی رہے گی لیکن اس قدر دھیمی ہو جائے گی کہ بعض اوقات راستہ بھی نظر نہ آئے گا. البتہ بہت ہی کوئی دقیق النظر ہو تو وہ یہ دیکھ لے گا، یا کوئی دیکھ کر بتلا دے تو مان لے گا، بقیہ خود کچھ نظر نہ آئے گا. تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ثواب ملے گا، اس لیے ہم مانیں گے کہ اندر روشنی ہے، مگر اس قدر مٹی پڑی ہے کہ وہ بالکل نظر نہیں آتی. یہ تو اجمالاً دعویٰ تھا. دوسرے نصوص میں غور کرنے سے اس کی تفصیل کی ضرورت معلوم ہوتی ہے، کہ اس تفصیل میں ان شقوں کا ذکر ہوگا جو کہ اس میں مسکوت عنہ ہے. مسکوت عنہ سکوت کیا گیا، خاموشی اختیار کی گئی ہے، بولا نہیں گیا اس کے بارے میں. یعنی گناہ کو نیکیوں سے دو قسم کا تعلق ہے. بعض تو وہ گناہ ہیں کہ نصوص سے ثابت ہے کہ وہ طاعات کو حبط کر دیتے ہیں. آسان لفظوں میں اس کا حاصل یہ ہے کہ بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ قبولیت طاعات کے لیے ان کا نہ ہونا شرط ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ ان کو کوئی دخل نہیں ہے. اور جن کو دخل ہے ان کی دو قسمیں ہیں، بعض کا نہ کرنا صحیح ہونے کی شرط ہے، اور بعض کا نہ ہونا باقی رہنے کی شرط ہے. اول جیسے کفر کے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی عمل نیک صحیح نہیں نہ باقی رہتا ہے، کافر کا کوئی نیک عمل نہ صحیح ہوتا نہ باقی رہتا. یعنی اگر کوئی کافر نماز پڑھے تو نماز صحیح ہوگی کیا؟ صحیح ہوگی. اور کوئی نماز پڑھ کر کافر ہو جائے تو وہ نماز باقی نہیں رہے گی. نماز پڑھنے کے بعد کوئی کافر ہو جائے تو نماز باقی نہیں رہے گی. یہاں سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو کلمات کفر کی پرواہی نہیں کرتے. چنانچہ دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو جب روزہ رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ روزہ وہ رکھے جس کے گھر کھانے کو نہ ہو. اگر کسی کے منہ سے یہ کلمہ نکلے گا تو وہ کافر ہو گیا، اور اس کو نکاح پھر کرنا چاہیے اور حج بھی پھر کرنا چاہیے اگر حج کر چکا ہے تو. پہلے سب عمل اس کے حبط ہو گئے. جب تک اس سے توبہ نہ کرے تب تک اگر یہ کوئی نیک عمل آئندہ کرے گا تو وہ بھی مقبول نہ ہوگا. دوسرے علاوہ اس کے ایک اور عمل بھی ہے کہ نص قطعی سے ثابت ہو گیا ہے کہ اس کا اثر بھی مثل کفر ہی کے ہے، یعنی اس سے بھی حبط عمل ہو جاتا ہے. اور وہ عمل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی جائے، اگرچہ بلا مقصد ہو مگر قلت مبالات سے ہو، قلت مبالات پرواہ نہ کرنے کی وجہ سے. ہو کیئر اس کو قلت مبالات کہتے ہیں، کون کیئر کرتے ہیں، پرواہ نہیں، بے پرواہی کی وجہ سے ہو اور اگرچہ بلا مقصد ہو. اس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ معلوم ہوگا کہ آپ کتنے جلیل القدر ہیں. نصیحت قطعی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اس آیت میں صاف تصریح ہے کہ بے ادبی سے ہفت عمل ہوگا، عمل ہفت ہو جائیں گے۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ شریعت اسلامی نے سلیقہ اور ادب بھی سکھلایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں شریعت میں سوائے نماز روزے کے اور رکھا کیا ہے؟ واللہ العظیم لوگوں نے اسلام کی حقیقت دیکھی ہی نہیں، اور جو کچھ دیکھا وہ ایسا ہے جیسا کسی نے محبوب کا صرف ایک ناخن دیکھا ہے اور چہرہ بالکل نہیں دیکھا ہے۔ اسلام فہمی کی حقیقت۔ مشہور ہے کہ اندھوں کے شہر میں ایک ہاتھی آ گیا تھا، جب سنا تو اس کے دیکھنے کا شوق ہوا، لیکن آنکھیں تو تھی نہیں، دیکھتے کیوں کر۔ آخر سب اکٹھے ہو کر پہنچے اور اس کے قریب جا کر سب نے ہاتھ سے چھو کر اس کو دیکھا۔ کسی کا ہاتھ سون پر پڑا، کسی کا پیر پر پڑا، کسی کا ہاتھ کان میں آ گیا، کسی نے دم پکڑ لی۔ دیکھ بھال کر آپس میں اس کی حیات کے متعلق گفتگو شروع ہوئی۔ ایک نے کہا کہ ہاتھی ایسا تھا جیسے کھمبا، پلر پلر۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، جیسا سانپ۔ تیسرے نے کہا کہ نہیں، جیسے چھاج سوپ۔ چوتھے نے کہا کہ نہیں، جیسے بالکل مورچھل جھاڑو۔ رومی اس حکایت کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بینا ہوتا تو کہتا کہ تم سب سچے ہو اور سب جھوٹے ہو۔ سچے تو اس لیے کہ جس نے جو دیکھا، جو کچھ دیکھا وہی بیان کر دیا، اور جھوٹے اس لیے کہ اصل حقیقت کی خبر ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ ہوئی۔ اس وقت مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے کہ انہوں نے اسلام کو عموماً پورا نہیں دیکھا، سمجھتے ہیں کہ صرف وضو نماز ہی کا نام اسلام ہے بس۔ میں ایک مقام پر گیا، وہاں ایک اسکول بھی تھا اور اس میں دینیات کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ نصاب دینیات کو دیکھا تو اس میں صرف راہ نجات، اور غضب یہ کہ اس کو کافی سمجھتے تھے کتابچہ راہ نجات۔ میں نے کہا کہ صاحبوں، اگر راہ نجات تمام ضروریات دین کے لیے کافی ہے تو بتلائیے کہ اگر ایک شخص کے پاس تیل ہو اور اس کے پاس سرسوں ہو اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بدلنا چاہیں تو اس کی کیا صورت ہوگی، یہ کیسے بدلا جائے گا؟ سن کر کہنے لگے کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے۔ افسوس ہے کہ معاملات کو اور معاشرت کو علی العموم لوگوں نے دین سے خارج سمجھ رکھا ہے، بلکہ تعجب ہے کہ قانون خداوندی سے تو اپنے معاملات اور معاشرت کو مستثنی سمجھ لیا ہے اور گورنمنٹ کے قانون سے مستثنی نہیں سمجھا۔ کبھی کسی نے گورنمنٹ سے یہ نہ کہا ہوگا کہ تجارت وغیرہ میں آپ کو کیا دخل ہے، آپ صرف امور انتظام سلطنت میں ہم سے باس پوس کیجئے، باقی یہ تجارت ہمارے ذاتی معاملات ہیں۔ ہم کو لائسنس وغیرہ کا مقید کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا کوئی شخص ایسا کہہ سکتا ہے؟ اور اگر کہے تو پھر دیکھیے گردن ناپی جاتی ہے یا نہیں؟ یقیناً ناپی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ جب ہم حاکم ہیں تو ہم کو ہر امر میں قانون مقرر کرنے کا حق ہے۔ نہایت افسوس ہے کہ گورنمنٹ کو تو اس کہنے کا حقدار سمجھا جائے اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو صرف وضو اور نماز وغیرہ میں مناسب کیا جائے۔ خدا تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک قانون مقرر فرمایا ہے اور ہر چیز کا ایک قاعدہ بتلایا ہے، مگر چونکہ لوگ دین کو ناتمام طور پر دیکھتے ہیں اس لیے صرف نماز روزہ یا زیادہ سے زیادہ معاملات تک شریعت کے احکام کو وسعت دی جاتی ہے اور وضع قطع معاشرت اور اخلاق سب اس سے خارج سمجھے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ہم تہذیب میں دوسری قوموں کے محتاج ہیں اور شریعت اسلام کو تہذیب سے معارضہ سمجھتے ہیں، ثقافت کلچر۔ ان لوگوں کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے کہ ایک یک چشم کی نسبت مشہور ہے کہ وہ دہلی گیا سیر کے لیے، چاندنی چوک میں نکلا، اتفاق سے آپ کی گردن بھی نہ مڑ سکتی تھی، کنڈا بھی تھا اور گردن بھی نہیں مڑتی تھی، اس لیے جاتے وقت صرف ایک طرف کی دکانیں نظر آئیں اور دوسری جانب کی نظر نہ آئیں۔ جب وہاں سے واپس آیا تو دوسری جانب کی دکان نظر آئیں، ان کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ دلی کے لوگ بھی کیا ستم کے لوگ ہیں. ابھی یہ دکان دائی جانب تھی, ابھی بائیں جانب, ابھی بائیں جانب کر دی, ادھر سے ادھر اٹھا کے رکھ دیا کھوکے. تو ہمارے بھائیوں نے بھی شریعت کو صرف ایک طرف دیکھا, وہ محتاج سمجھتے ہیں, ورنہ شریعت اسلام میں وہ تہذیب ہے کہ دنیا میں کسی قوم کے اندر بھی اتنی تہذیب نہیں ہے. چند روز آ کر ہمارے پاس رہو اور پھر دیکھو کہ وہ شریعت جس کو آج خونخوار بتلایا جا رہا ہے وہ کیسی دل فریب ہے. جب اس کی حقیقت سے واقف ہوگے تو اس پر عاشق ہو جاؤ گے. اور یہ کہوں گا کہ ظفر پتاب قدم ہر کجا کے مین گرم, کرشمہ دامن دل می کشت کے جائیں اجازت, کہ سر سے پیر تک جہاں نظر کروں دل کھینچا چلا جاتا ہے. تو انہی تہذیبوں میں سے ایک تہذیب یہ بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اور اس سے معلوم ہوا کہ بڑوں کے سامنے جھجک کر بولنا چاہیے. جھجک کر کا مطلب ادب سے بولنا چاہیے. بعض لوگ بہت بے باکانہ انداز میں بولنے کے عادی ہوتے ہیں, اس سے بڑی اذیت ہو جاتی ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. البتہ جو کہو نہایت صاف کہو کہ اس میں کسی قسم کی پیچیدگی نہ ہو, گنجلک نہ ہو اور سنائی دے. بعض لوگ ادب اس کو سمجھتے ہیں کہ منمنائے اور وہ سنائی نہیں دیتا, کیا بولے کیا بولے کیا بولے, ایسا آدمی کرتا سامنے والا, تو وہ بھی غلط ہے. اب ہمیں یہ منحوس حالت ہے کہ ہم دونوں میں فرق نہیں کرتے. اب یا تو تکلف ہوتا ہے کہ اپنی حالت بھی صاف بیان نہیں کرتے, جیسے کہ آج کل مدعیان محبت کی حالت ہے کہ اگر ادب کریں گے تو یہ کہ چار دن تک رہیں گے لیکن یہ نہیں بتلائیں گے کہ کس ضرورت کے لیے آئے. حضرت حامی کے پاس یہ روزانہ ہوتا تھا, اس نے سب سے سنا رہے ہیں. اور جب عین چلنے کا وقت ہوگا, جب کہیں گے کہ میرے بارے میں کیا ارشاد ہے, اگر کہوں کہ بھائی تم نے اپنی حالت تو کہی ہوتی پھر رائے لی ہوتی, اس کا یہ جواب کہ حضور کو تو سب روشن ہے, حضور کو اپنی تو خبر ہی نہیں, ان کی حالت ضرور روشن ہوگی. میں کشف کا انکار نہیں کرتا لیکن کشف اختیاری نہیں ہوتا, وہ بالکل خارج اختیار ہے. دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام کو مدت تک حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر نہ ہوئی, اگر کشف امر اختیاری ہوتا تو کیوں یعقوب علیہ السلام مطلع نہ ہوئے؟ اور جب خبر ہوئی تو اس طرح کے مبشر کرتا لے کر چلا. آپ نے فرمایا انی لا اجد ریح یوسف, کرتا وہیں سے چلا ابھی مصر سے, ادھر یوسف یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آ گئی اس کی, لیکن یہ کہہ کر ڈرے کہ لوگ کہیں گے کہ اب تک تو آپ کو پتا چلا نہیں, اب یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگی, اس لیے میرے کلام کو ہزیان پر محمول کریں گے. اس لیے فرمایا لولا ان تفندون قالوا تالله انك لفی ضلالک القدیم, کہنے لگے بخدا آپ تو اپنے پرانے غلط خیال میں پڑے ہوئے ہیں. لولا ان تفندون میں انہوں نے یہ تو یعقوب علیہ السلام کا جملہ اس کا مطلب کہ اگر تم لوگ میرے پہ بات پہ بھروسہ کرو تو مجھے آ رہی ہے خوشبو, مجھے بالکل بوڑھا مت سمجھ لو. تو وہ حالت یہ ہے کہ گہے برطائرم برطائر اعلی نشینم گہے برپشت پائے خود نبینم, کبھی تو نہایت ہی بلند مقام پر بیٹھتا ہوں کبھی اپنے پیچھے بھی نہیں دیکھ پاتا ہوں. تو یہ کیا ضرور ہے کہ ہر وقت کشف ہوا کرے اور وہ تمہارا حال خود بخود جان جایا کرے؟ عرب میں بے تکلفی بہت زیادہ تھی, بڑے بڑے لوگوں کے نام لے لیتے تھے, چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بعض نے لیا. اللہ تعالیٰ نے اس تعلیم میں اس کی ممانعت فرمائی ہے اور یہ فرمایا کہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ تمہارے اعمال ہبط نہ ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو. وان تم لا تشعر, انتم لا تشعرون کے معنی یہ ہے, معنی میں یہ سمجھا ہوں کہ حبط ہوتا ہے, حبط کہتے ہیں عمل اکارت ہونے کو, ضائع ہونے کو, حبط ہوتا ہے ایزا سے, تکلیف پہنچانے سے, اور ایذا ہوتی ہے ایسے شخص کی بے ادبی سے جو مؤدب سمجھا جاتا ہے، اور یہ فطری قاعدہ ہے. چنانچہ حکام کو دیکھو کہ دیہاتیوں سے بہت سی باتیں گوارا کر لیتے ہیں جو کہ شہریوں سے گوارا نہیں ہو سکتی. شہر کا آدمی وہی بات بے ادبی کے کرے تو گوارا نہیں کی جا سکتی، دیہاتی سے کر لیں گے. ایک دیہاتی کی حکایت ہے کہ اس نے ایک درخواست پیش کی تو کاغذ پر ٹکٹ نہیں لگایا، اور جب حاکم نے اس سے کہا کہ اس پر ٹکٹ لگاؤ تو روپیہ جیب سے نکال کر کہتا ہے لے پیس لے لے روپیہ، بس تیری صاحبی معلوم ہو گئی. تو صاحب ہے نا، یہ پیسہ پکڑا، پیسے کے لیے کر رہا ہے، یہ پکڑ، یہ روپیہ پکڑا، بس تیری صاحبی معلوم ہو گئی، اس میں سے ٹکٹ لگا لینا نکال کے، اور جو بچ جائے وہ رکھ لینا. حاکم ہنس کر خاموش ہو گیا اور درخواست مفت لے لی. بھلا کوئی شہری تو ایسا کر کے دیکھے کہ اس کی کیا قد بنتی ہے. اسی کو کہتے ہیں سنت عاشق و ملت جداست، عاشق را مذہب و ملت جداست. عاشق کا مذہب سارے مذہبوں سے جدا ہے اور ان کی ملت سب سے الگ ہے. گر خطا گویت ورا خاتمہ گو، ورشود پرخوں شہیداں رامشو. اگر وہ غلط ہے تو ان سے غلط گو مت کہو، اور اگر وہ شہید ہو جائے تو اس کا خون مت دھو. فارسی کے اشعار ہیں، ترجمہ بھی ذرا چھپائی گڑبڑ ہے. اس سے زیادہ با ادب دنیا میں کوئی نہیں، اس سے زیادہ بے ادب دنیا میں کوئی نہیں. ایک شعر اس کے بعد ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے. اس کی کئی توجیہیں ہو سکتی ہیں، من جملہ ان کی ایک یہ بھی ہے کہ بعض عشاق بہت با ادب ہوتے ہیں اور بعض مقلوب الحال ہوتے ہیں، اور پہلوں کو فوراً تنبیہ ہوتی ہے. چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ بارش پر یہ فرمایا کہ آج کیسے موقع سے بارش ہوئی. فوراً تنبیہ کی گئی کہ وہ بے ادب اور بے موقع کس روز ہوئی تھی. سن کر ہوش اڑ گئے، اور مواخذہ بالکل سچا ہے کیونکہ بے موقع کبھی بھی نہیں ہوتی. تو با ادب جب بے تمیزی کرتا ہے تو بہت ناگواری ہوتی ہے. اس کی اصلاح اس آیت میں فرماتے ہیں، اس کی متعدد جگہ اصلاح فرمائی ہے. چنانچہ یہ جگہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق. ترجمہ حاصل یہ کہ اے مومنوں، جب تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بجز دعوت کے ویسے تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بجز دعوت کے ویسے مت جاؤ، اور اس میں بھی پہلے سے جا کر انتظار تیاری میں مت بیٹھو، بلکہ جب بلایا جائے جاؤ اور کھاتے ہی منتشر ہو جاؤ، اور باتوں میں مشغول ہو کر مت بیٹھ جاؤ. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا ہوتی ہے اور وہ لحاظ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیوں شرمائے، وہ تو خدا تعالیٰ ہیں. اس لیے اللہ نے متنبہ کر دیا اور حضور نے خود اپنی طرف سے نہیں فرمایا. دیکھیے اس انداز سے کیا صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے. کیسا بے دھڑک فرما دیا کہ واللہ لا یستحیی من الحق. ایک جگہ ارشاد ہے، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا. ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تھی، بس اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے قول سے بری کر دیا. غرض اس کا بہت اہتمام فرمایا گیا ہے کہ ایزا نہ ہو، تکلیف نہ ہو. ایزا رسول حرام ہے. اس کا وہ اثر ہے جو کفر کا ہے، جیسے بات اسی پہ چلی تھی نا کہ کفر کا عمل ضائع ہوتا ہے، ایسے ایزا رسول سے عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے. اور بعض مرتبہ یہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ ایزا ہوئی ہے یا نہیں، اور اعمال ہفت ہو جاتے ہیں. اس لیے ارشاد ہوا کہ وہ کام بھی نہ کرو جس میں ایزا کا احتمال ہو. اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا پہنچانے سے اعمال ہفت ہو جاتے ہیں. البتہ یہ ثابت ہو جائے کہ ہفت کے کچھ اور معنی ہیں تو خیر، لیکن اس وقت تک مجھے یہی معلوم ہے کہ ہفت کے یہی معنی ہیں. تو معاصی میں صرف یہ معصیت ایسی ہے، البتہ کفر تو ایسی چیز ہے کہ طاعت کی بقا اور صحت دونوں اس کے ترک پر موقوف ہیں، اور بعض معاصی یعنی گناہ ایسے ہیں کہ ان کا ترک ہی شرط بقائے عمل ہے، یعنی عمل تو صحیح ہو گیا تھا لیکن وہ معلق رہا، اگر وہ نہ ہوتا تو باقی رہتا ورنہ باطل ہو جاتا. چنانچہ قرآن شریف میں ہے، لیا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، اے مومنو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر باطل مت کرو. لا تبطلوا کے معنی یہ ہے کہ قبل من و اذا ثواب تو ہوا تھا، احسان جتانے سے اور تکلیف پہنچانے سے پہلے صدقہ کرنے کا ثواب تو ہوا تھا، وہ من و اذا سے جاتا رہا. من کہتے ہیں جتانے کو، کبھی کسی کے ساتھ کوئی سلوک کیا تو اس سلوک کو کبھی جتانا نہیں چاہیے، ہم نے تو تمہارے ساتھ ایسا کیا تھا. جیسے امریکہ میں ایک بیماری ہے کہ اگر کسی کو کسی کے ذریعے سے گرین کارڈ مل گیا، کسی کو کسی کے ذریعے سے ویزا مل گیا، تو زندگی بھر جتاتے رہتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں ہر تھوڑے دن کو میری بیوی تانا دیتی ہے کہ میں نے تجھے گرین کارڈ دلایا. وہ کہتے ہیں دل میں اتنی جلن ہوتی ہے کہ کہتے ہیں اسی وقت پھاڑ کے اس کے منہ پہ ماروں اور واپس جاؤں، اپنے پاکستان واپس جاؤں، اتنا مجھے تکلیف، ایسا دل جلتا ہے بولے. اور یہ ایک مرتبہ ہوتا ہے، دو مرتبہ ہوتا ہے، دس مرتبہ ہوتا ہے، ہر تھوڑے دن کو ہوتا ہے. پھر یہ کہ ایسے ہی ہے جیسے ویزا ان کے ہاتھ میں تھا، کچھ یہ انہوں نے دیا، سبب بن گئے، ذریعہ بن گئے، تو جتانے کی کیا بات ہے. تو یہ ایسا عمل ہے کہ وہ صحیح تو ہو گیا مگر اس کے باقی رہنے کی شرط یہ تھی کہ یہ نہ پایا جائے تو وہ ثواب باقی رہے گا، اگر یہ چیز پائی گئی تو وہ ثواب جو پہلے حاصل ہوا تھا وہ ختم ہو جائے گا. تو بعض معاصی ایسے ہوتے ہیں، یہ بتا رہے ہیں، معاصی کی تفصیل ہو رہی نا. نیکی کا ثواب بھی ملتا ہے، گناہ کا گناہ بھی ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ بعض نیکیوں کا ثواب ہی نہیں ملتا، ایک بات یہ بتا رہے تھے. اور دوسرے یہ کہ بعض وقت بعض صورتوں میں ملتا تو ہے لیکن باقی نہیں رہتا، بعض صورتوں میں ملتا ہے لیکن ایک شرط ہے اس کے باقی بھی رہنے کی، اگر وہ شرط جب تک قائم رہے گی ثواب باقی رہے گا، جب ختم ہو جائے گی وہ چیز، جب شرط نہیں پائی جائے گی ثواب بھی ختم ہو جائے گا. معاصی سے مراد ایسے معاصی یا مذکورہ نہیں ہے، بلکہ وہ معاصی مراد ہیں جن کے وجود کو طاعت کے وجود یا بقا میں دخل نہ ہو. ایسے گناہوں میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ان سے نیکیاں ضائع نہیں ہوتی. اور اس کی ایک اور دلیل بھی ہے، فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، در حقیقت نیکیاں برائیوں کو ختم کرتی ہیں. تو گناہ کرنے سے اگر نیکیوں کا ثواب نہ ملے تو نیکیوں میں یہ اثر جس کی تصریح ہے کہاں سے آئے. اس سے ایک بڑی بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ گناہوں سے تو نیکیاں نہیں مٹتی لیکن نیکیوں سے گناہ دھل جاتے ہیں. تو یہ نہایت قوی دلیل ہے، البتہ اس کے متعلق یہ مستقل تحقیق ہے کہ سیئات سے مراد یہاں صغائر ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، یعنی نیکیوں سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ ہیں، اور کبائر صرف توبہ سے یا فضل بلا وعدہ سے معاف ہوتے ہیں. بعض کبائر بھی تو معاف کر دیں گے اللہ پاک قیامت میں، مگر وعدہ اس کا نہیں ہے، میں یہ شاہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے. البتہ ایک روایت سے شبہ ہوتا ہے کہ صغیرہ بھی جب معاف ہوتے ہیں کہ کبیرہ سے بچا رہے، کیونکہ حدیث میں ہے مجتنب الکبائر. ایک آیت سے بھی شبہ ہوتا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے جسے تمہیں روکا جاتا ہے بچتے رہو تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے. کتنے بجے ہو رہا؟ اب ضرورت ہے اس حدیث اور آیت کے معنی سمجھنے کی. تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کفارات تن لما بینہن مجتنب الکبائر، کہ مجتنب الکبائر، اور ما عام ہے تو ترجمہ یہ ہوا کہ سارے گناہوں کا کفارہ تو جب ہی ہے کہ کبائر سے بچے، ورنہ سب کا نہیں بلکہ صرف صغائر کا ہوگا نیکیوں سے اور نمازوں سے. یہ لازم نہیں آتا کہ صغیرہ بھی معاف نہ ہو، اور آیت کے معنی اس سے بھی زیادہ صاف ہیں. ان تجتنیبوں میں ایک شرط کے دو جزائیں ہیں، نکفر اور ندخلکم مدخلن کریمہ، ہم تمہیں بہترین جگہ داخل کریں گے. پر اس مجموعے کے لیے جزا میں بے شک یہی شرط ہے کہ کبائر سے بھی بچے، اور اگر کبائر صادر ہوئے تو مجموعہ مرتب نہ ہوگا، یعنی مدخلن کریمہ دخول جنت بلا عقاب اور عتاب کے، تو یہ فضل پر موقوف ہوگا. اب کوئی شبہ نہ رہا، اور یہ ثابت رہا کہ گناہ معاف ہوتے ہیں حسنات سے، تو اگر نیکیاں قبول نہ ہوتی تو اس میں یہ اثر کہاں سے ہوا؟ پس معلوم ہوا کہ قبول تو ہوئی لیکن ان میں برکت نہیں ہوئی، اور یہ برکت نہ ہونا اس حدیث سے ثابت ہے جس کو میں نے روزے کے باب میں پڑھا ہے۔ چنانچہ اب میں اس حدیث سے اس کو ثابت کرتا ہوں۔ اب میں زیادہ تطویل کرنا نہیں چاہتا، ہر مسلمان جانتا ہے کہ گناہ برا ہے، تو کم از کم مہینہ بھر کے لیے تو گناہ چھوڑ دو۔ حضرت فرما رہے ہیں رمضان کے اوپر ہے غالباً بیانی، اس میں ہر مسلمان جانتا ہے کہ گناہ برا ہے، تو کم از کم مہینہ بھر کے لیے تو گناہ چھوڑ دو، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس مہینے کے بعد گناہ کرنے کی اجازت ہے، بلکہ نفس سے وعدہ لینا چونکہ مشکل ہے، اس واسطے میں نے یہ کہا کہ ایک مہینے کے لیے گناہ نہ کرنے کا وعدہ کر لو، اس سے نفس سے عہد کر لو، اس میں آسانی ہوتی ہے اور ہمیشہ کے لیے تنبہ ہو جاتا ہے۔ بعض نے اپنے نفس کو اسی طرح ایک ایک دو دو گھنٹے وعدہ لے کر بہلایا اور ذکر میں مشغول کیا، نفس جتنا شریر ہے اتنا ہی بھولا ہے، اس کو شیطان نے شریر بنا رکھا ہے۔ اگرچہ بزرگوں کے سامنے شیطان بھی بہت عاجز و پریشان ہوتا ہے اور اس کی عقل بھی چرخ ہو جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا نہایت ہی پریشان اور کہا کہ میں نے اپنا خزانہ ایک جگہ دفن کر رکھ لیا تھا، وہ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کہاں دفن کیا۔ آپ نے فرمایا کہ گھر جا کر نفلیں شروع کر دے اور پکا ارادہ کر لے کہ جب تک یاد نہ آئے گا برابر نفلوں میں مشغول رہوں گا، ان شاء اللہ تعالیٰ مل جائے گا۔ امام صاحب کا ذہن اس طرف گیا کہ شیطان نے اس کو بلایا ہے، جب یہ نفلیں شروع کرے گا تو شیطان اس کو طاعت میں مشغول ہونے سے سخت رنج ہوگا، شیطان کو اس طاعت میں مشغول ہونے سے سخت رنج ہوگا اور وہ زیادہ دیر تک اس میں مشغول رہنے نہیں دے گا، وہ فوراً یاد دلا دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، تو اہل اللہ کے سامنے اس کی عقل چرخ ہو جاتی ہے، البتہ ہم جیسوں پر اس کا بہت زور ہے، اور یہ ایسا گھاگ ہے کہ جب یہ مردود ہوا ہے تو لعبینا کے ساتھ الا عبادک منہم المخلصین بھی کہہ دیا تاکہ ہیٹی نہ ہو، بے عزتی نہ ہو، میں گمراہ ضرور کر دوں گا مگر جو تمہارے پیور بندے ہیں نا ان کو نہیں کر سکتا، تو اپنے آپ کو بے عزتی سے بچانے کے لیے بولا۔ حاصل یہ کہ شیطان کو بھی دھوکہ ہو جاتا ہے لیکن نفس کو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ نفس ہر ایک کا علیحدہ ہے اور کم عمر ہے، تو گویا وہ بچہ ہے کہ شریر بھی ہے اور بھولا بھی ہے، کیونکہ بچوں میں یہی دو صفتیں ہوتی ہیں، شریر ہوتے ہیں اور بھولے ہوتے ہیں۔ چنانچہ شریر بچوں کی حکایت یاد آئی، ایک مرتبہ ایک میاں جی کے بتاشے آئے، اس کو خیال ہوا کہ کھلے رکھوں گا تو لڑکے کھا جائیں گے، اس لیے بدنے میں بھر کر اس کا منہ آٹے سے بند کر دیا، ہنڈے میں بھر کے، مٹی کے انڈے میں بھر کے آٹے سے اس کا منہ بند کر دیا۔ ایک وقت جو میاں جی کہیں گئے تو لڑکوں نے مشورہ کر کے بدنے کی ٹوٹی میں پانی بھرا اور خوب شربت بنا کر پیا، اس میں پانی ڈال دیا اور پورے بتاشے گھل گئے وہ پی گئے۔ نفس کی حالت بچے کی تھی، اگر دودھ نہ چھوڑا ہو تو 10 برس کی عمر تک بھی دودھ پیتا رہے گا، اور اگر چھوڑا دو تو چھوڑ دے گا۔ اس لیے ایک بزرگ نے یہ صدا کر لی تھی کہ 1 گھنٹہ ذکر کر لو، اس کے بعد پھر 1 گھنٹے کے لیے اسی طرح مدتوں مشغول رہے۔ ایک اور بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کو حلوہ بہت مرغوب تھا، تو اپنے نفس سے کہتے کہ 10 رکعتیں پڑھ حلوہ کھلا دوں گا، چنانچہ حلوہ کھلا دیتے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ نفس کو خوب کھلاؤ پلاؤ، اس سے خوب کام لو، کہ مزدور خوش دل کنت کار بیش۔ واللہ یہ حکمت آب ذر سے لکھنے کے قابل ہے، اور حضرت کی ان حکمتوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ طبیب کامل تھے، کیونکہ ہماری حالت یہ ہے کہ اگر کچھ دیتے رہو تو کام کرتا رہے گا ورنہ نہیں۔ ہاں اتنا بھی نہ دو کہ شریر ہو جائے، نہ اتنا کم دو کہ ضعیف ہو کر کام کرنے کے قابل نہ رہے، نہ اتنا زیادہ دو کہ وہ بالکل ہی شریر ہو جائے۔ ہمارے تمام حضرات کا طریقہ یہی ہے کہ سہولت سے کام ہو جائے۔ حضرت گنگوئی سے ایک شخص نے پوچھا کہ ذکر میں نیند بہت آتی ہے، فرمایا علاج یہ ہے کہ تکیہ رکھ کے سو جاؤ۔ جب نیند بھر جائے پھر اٹھ کے کام میں لگ جاؤ. اللہ اکبر کس قدر آسانی ہے. اور پھر یہ کہ مقصد میں کامیابی بھی ہوتی ہے. یہ محض اس کی بدولت ہے کہ ان حضرات کا سلسلہ بالکل سنت کے موافق اور یہ سب حضرات نہایت درجہ سنت کے متبع ہیں. تو چونکہ اس سلسلے میں اتباع سنت ہے اس لیے اس میں لوگوں کو کامیابی تھوڑی سی توجہ میں ہو جاتی ہے. مغرب کے بعد انشاءاللہ ذکر کر لیں گے تو سنت پڑھو اور عوابین پڑھو اور سورہ واقعہ پڑھو, اس کے بعد ذکر کر لیں گے انشاءاللہ.